بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحكام الجنائز وتعلق ستر سوالات فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. اس پیار رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور یہ اس دورہ شرعیہ کی دوسری نشست ہے، اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں سوال نمبر 46 پر، 46 پر. اس سے پہلے کہ ہم درس کا آغاز کریں، پچھلے درس کے تعلق سے ایک سوال ہے. تعزیت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور جو الفاظ رائج ہیں سنت کے علاوہ ان کا کیا حکم ہے؟ تعزیت کرنے کے کیا مسنون الفاظ ہیں؟ کون جواب دے گا دلیل کے ساتھ؟ جی، ظاہر جب حدیث ہے تو الفاظ تو حدیث والے ہونے چاہیے نا. ذرا دکھائیں، نیچے والا بڑے والا دکھائیں ذرا. جب مشکل سوال ہے تو میں نے سمجھا سب سے آسان سوال ہے، اب یہ سامنے رکھ دیتے ہیں، ذرا اوپر رکھ دیتے ہیں. ایک، دوسرا کوئی نہیں. میں نے کتنی بار دہرایا تھا کل؟ تین یا چار مرتبہ دہرایا تھا میں نے. میں جانتا ہوں کہ مراجعہ وقت نہ مل سکا، 11:15 نکلتے نکلتے پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے، پھر سو گئے، صبح اٹھے اور پھر درس ہے. یوں لگتا ہے کہ رات سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل درس جاری ہے. چلیں، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. جی بسم اللہ.
تعزیت کا جو آداب ہے، مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر سلام کرتے ہیں تو سلام کے بعد آگے مصافحہ کرنا جائز ہے.
یعنی ملاقات اگر کرتے ہیں تو ملاقات میں مصافحہ کرے، تعزیت کے لیے مصافحہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مصافحہ سے مراد ہاتھ ملانا. ٹھیک ہے، صبر کرو، اصبر واحتسب، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده بمقدار. دو روایات ہیں، لہ ما اخذ ولہ ما ابقى به اور لہ ما اعطى به. دونوں روایت صحیح ہیں، مسلم کی روایت میں دونوں الفاظ ہیں. وکل شیء عنده باجل مسمى، یہ الفاظ ہیں. اگر آپ پہلے یہ کہہ دیتے ہیں پھر، یعنی اس ترتیب کو اگر آپ آگے پیچھے کر دیتے ہیں یہ بھی جائز ہے. اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں شروع میں ان للہ ما اخذ ولہ ما ابقى یا ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فتصبر وتحتسب، تب بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے. کہ الفاظ یہ ہیں، جو رائج الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ یہاں پہ کہتے ہیں عظم اللہ اجرک، احسن اللہ عزاک، غفر اللہ لمیتک، جیسے کہ یہ الفاظ ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے تو حج کو، لیکن اولا کیا ہے؟ اتباع سنت جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، یہ آپ کا ہے. دوسرا سوال بیچ میں کریں گے، ابھی لگتا ہے صحیح سے آنکھیں نہیں کھلی. درس کے بیچ میں انشاءاللہ دوسرا سوال کرتے ہیں. چلیں واپس آتے ہیں درس کی طرف. سوال نمبر 46، 46، کیا قبر پر کوئی چیز مثلا سبز ٹہنی وغیرہ رکھنا سنت ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو لوگوں کی قبروں پر سبز ٹہنیاں رکھی تھیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قبر میں عذاب مل رہا ہے. اور کیا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یا اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر پر کوئی ٹہنی سبز یا کوئی چیز رکھنا سنت نہیں بلکہ بدعت ہے, اور میت کے ساتھ بدگمانی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قبر پر ایسا معاملہ نہیں کیا, صرف ان دو قبروں پر ایک مرتبہ یعنی دو سبز ٹہنیاں رکھیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا یعنی وحی کے ذریعے کہ ان دو لوگوں کو قبر میں عذاب مل رہا ہے, تب ایک سبز ٹہنی لی اور قبروں پر رکھ دی. اگر کوئی اور شخص ایسا عمل کرتا ہے تو بدگمانی کرتا میت کے ساتھ, یعنی اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس میت کو عذاب مل رہا ہے, اس لیے یہ سبز ٹہنی رکھنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اور ایسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے بدگمانی کرے, وہ بھی خصوصی طور پر مرنے کے بعد. جو شخص ایسا عمل کرتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے عمل کرتا ہے کہ اس شخص کو قبر میں عذاب مل رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا ہی عمل کیا. جواب کا خلاصہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں قبر پر کوئی سبز ٹہنی یا کوئی ایسی چیز رکھنا بدعت ہے, اور میت کے ساتھ سوء ظن ہے, بدگمانی ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہی تھا, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو معمول نہیں بنایا. وحی کے ذریعے معلوم ہو کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے, دو قبروں کے بیچ میں گزرے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو عذاب مل رہا ہے, اور سبز ٹہنی رکھی اور ان کے لیے دعا بھی کی ہے, اور یہ سبز ٹہنی اس لیے کہ جب تک یہ سوکھ نہیں جاتی ان کو عذاب میں تخفیف ہو جائے. یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ دو لوگ کون تھے جن کو قبر میں عذاب مل رہا تھا؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے. جی, پہلی بات یہ جو پیشاب کے قطروں سے یا پیشاب سے صحیح استنجا نہیں کرتا, صحیح طہارت نہیں کرتا تھا. دوسرا النمیمہ, چغل خور تھا. یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں. الاستنزاف من البول مطلب شرعی ہے, پاکیزگی صحیح طریقے سے اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان, ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, پاکیزگی نصف ایمان ہے, ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے, پاکیزگی کا خاص خیال رکھتا ہے. اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں بڑے خطرے میں ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ وہاں پہ انتظام نہیں ہے, باتھ روم میں پانی کا صحیح انتظام نہیں ہے, ٹیشو کا استعمال ہوتا ہے, اور کھڑے ہو کر اکثر مرد پیشاب کرتے ہو کہ خاص جگہ بنی ہوتی ہے. تو اس حدیث میں ایسے لوگ من باب اولا داخل ہیں جو صحیح طریقے سے پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے, اور سخت وعید ہے. بعض ٹوائلٹ بھی یہاں پر بھی ہیں لیکن غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے. باقی بعض آپ دیکھتے ہیں مالز میں اور بعض جگہوں پر مردوں کے لیے جو باتھ رومس میں کھڑوں کا پیشاب کرنے کی جگہ موجود ہے, تو یہ درست نہیں ہے. کھڑوں کا پیشاب کرنا جو ہے اگر ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, لیکن طہارت صحیح کرنی چاہیے. اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے, ضرورت پڑ گئی تو کوئی حرکت, طہارت الگ چیز ہے. اگر آپ کے پاس طہارت کا سسٹم بھی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا, تب کوئی حرج, بشر اس کو معمول نہ بنایا جائے ضرورت کے لیے. اور میرا نہیں خیال کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ اس میں کوئی طہارت یا پانی کا خاص سسٹم اور ٹیشو سے بس گزارا کر لیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا خاص خیال رکھے اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے. مرنا ہم سب نے ہے, قبر میں ہم سب نے جانا ہے, اور قبر کے عذاب سے جو چیز نجات دلاتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے الاستنزاء من البول, پیشاب سے صحیح طریقے سے پاکیزگی اختیار کرنا. دوسری بات النمیمہ, چغل خوری, ایک عجیب سی مرض ہے دلوں کے امراض میں سے. دل میں بغض ہوتا ہے, نفرت ہوتی ہے, اور ایک شخص کی بات کو سن کر دوسروں کو لگانا, دوسروں کو دوسروں تیسرے کو لگانا, آپس میں جھگڑے کروانا. کئی گھرانے اجڑ گئے ہیں, اس دوائی زندگی تباہ ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ بہت بری عادت ہے اور یہ اور اس موذی مرض میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے, کہ کسی کے بات سن کے کسی کو لگانا اکبر الکبائر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا, صحیح بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ, یعنی چاہتا کیا چغل خور, دنیا بھی خراب کی, آخرت بھی خراب کر لی ہے. اور ایسے لوگ عجیب سی زندگی گزارتے ہیں, بے سکونی طاری ہوتی ہے, کیونکہ جب دل میں بغض و نفرت ہے اس کا اثر پھر چہرے پہ بھی ہوتا ہے. چہرے پہ دیکھتے کہ 12 بجے رہے, جیسے 12 بجے ہیں چہرے پہ, تو ایسے لوگوں پہ چہرے پہ 12 بجے رہتے, کبھی خوش نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے دیوا سب کچھ ہے, ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, خود بھی پریشان رہتے ہیں, دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے پناہ, کہ جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے یا بھائی جدا ہوتے ہیں یا میاں بیوی میں کوئی طلاق ہوتی ہے, پھر ہی خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یا اگر تمہاری زندگی, تم نے خود اپنی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے, تباہ کی ہوئی ہے, تو دوسروں کا کیا قصور ہے اس میں؟ اپنی زندگی بہتر کرو, دل کو پاک رکھو, صاف رکھو. اور اس چیز میں آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں, پاکیزگی ہے بدن کی, جسم کی پاکیزگی لازمی ہے, اور باطن کی پاکیزگی بھی, دل کی پاکیزگی بھی لازم ہے. تو اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو ان دو چیزوں کا خاص ہے. تیسری کیا چیز ہے قبر کے عذاب سے بچانے والی؟ قراءت سورۃ الملک, سورۃ تبارک. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ الملک جو ہے یہ قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے. تو ان تین چیزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, دو سے بچنا ہے اور ایک پر عمل کرنا ہے. سوال نمبر 47. امام کا فرض نماز سے سلام پھیرتے ہی میت کو نماز جنازہ کے لیے پیش کر دینے پر شیخ کی کیا رائے ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب امام فرض نماز سے سلام پھیر لے, اور جو لوگ دیر سے آتے فرض نماز میں شامل ہوتے ہیں, وہ نماز قضا کر رہے ہوتے, زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, تو تھوڑی دیر انتظار کرنی چاہیے امام کو, تاکہ جو لوگ دیر سے پہنچے ہیں اپنی نماز مکمل کر لیں اور پھر نماز جنازہ میں بھی شریک ہو جائیں. اور اگر کم لوگ ہیں اور یہ خدشہ ہو امام کو کہ اگر وہ انتظار کر لیتا ہے تو جو باقی نمازی ہیں وہ اٹھ کے چلے جائیں گے, تب تو فوراً جو جنازے کی نماز ہے فرض نماز کے بعد پڑھ لے. سوال نمبر 48. کیا اہل میت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں سے میت کو معاف کرنے کا مطالبہ یا گزارش کریں؟ بعض لوگ جب میت کے تدفین کے لیے, جنازے کے لیے لوگ شریک ہوتے ہیں, تعزیت کے لیے آتے ہیں پہلے دن خصوصی طور پر, تو اس مجمع میں اعلان کرتے ہیں جو اس کے ولی ہوتا ہے یا قریب رشتہ دار ہوتے بیعت کے, کہ گزارش کرتے ہیں حاضرین سے جو وہاں پر موجود ہیں لوگ, کہ میت کو معاف کر دیں اگر کسی کا انہیں کوئی نقصان کیا ہے یا کسی کے حق میں غلطی کی ہے, تو اس کو معاف کرنے کی گزارش کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بدعت ہے, سنت میں سے نہیں ہے. کیونکہ دو میں سے ایک صورت ہے, یا تو اس بندے نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, سیدھا سادہ بندہ ہے, کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے, تو پھر مطالبہ کرنا ہی سرے سے غلط ہے. اور اگر اس کا اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا حق لیا ہوا ہے اور اس کو واپس کر دیا ہے، یعنی اگر کسی شخص سے اس نے حق لیا ہے اور پھر اس کو واپس بھی کر دیا ظلم کے، اسے معافی بھی مانگ چکے خود اپنی زندگی میں، تب بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس نے ظلم کر ہی لیا کسی پہ، تو پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے. ہو سکتا ہے کہ جو حاضرین ہیں ان میں سے کوئی شخص معاف کرے معاف نہ کرے، تو الغرض یہ ایسے یعنی مطالبہ کرنا درست نہیں ہے. اور اگر وہ دینا چاہتا ہے اس کا حق لیکن وہ نہ دے سکا، پہلے وفات آ گئی ہے اسے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لوگوں سے مال لیتا ہے اور وہ اس نیت سے لیتا ہے کہ اس نے واپس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کر لے گا. یعنی اس کی وفات ہو گئی ہے، مال واپس نہ کر سکا، قرض لیا ہے یا کسی کا مال لیا ہے اس نیت سے کہ اسے واپس کرنا ہے، واپس نہ کر سکا، اس کے حالات بہتر نہ ہوئے، بگڑتے گئے حالات یا ادھار بڑھتا گیا اور موت ہو گئی اسے. اب جانتے ہیں کہ سخت وعید ہے اگر کوئی شخص کسی قرض لیتا ہے اور اسے واپس نہیں کرتا جان بوجھ کے، اور اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ قرض اس کی گردن میں باقی رہتا ہے، تو شہید کی شہادت بھی لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا، صرف 2 دینار دینے تھے، زیادہ پیسے بھی نہیں تھے. تو ایک صحابی نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے ذمے ہے، میں دے دوں گا، آپ نماز جنازہ پڑھیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھی، اور فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہاں ہے وہ شخص جس نے ذمہ لیا تھا. تو وہ صحابی اٹھے کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا آپ نے اپنے بھائی کی طرف سے قرض کی ادائیگی کی ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی کہ ابھی تک نہیں، کہ میں ابھی کرتا ہوں. یعنی اگلے دن فوراً فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے سوال کیا تاکہ فوری طور پر قرض کی ادائیگی کی جائے. اور یہ عجیب سی ایک میں نے مرض دیکھی بعض لوگوں میں، قرضہ لے لیتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں لیکن ادائیگی میں سستی اور کاہل، کر سکتے ہیں پیسہ بھی ہے لیکن، اور ناجائز اخراجات، کبھی یہ خرید لیا کبھی وہ، کبھی موبائل فون خرید لیا کبھی کچھ بغیر ضرورت کی چیزیں. قرض تمہارے گردن میں ہے، قرض یعنی جیسے کہ وعید آیا ہے نصوص میں، واللہ کریں کہ ہمیں اس سے خبر ہو اور پتہ چل جائے کہ کتنی سخت الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے، وہ سخت وعید کے الفاظ ہیں. تو میرا نہیں خیال کوئی بھی مومن پھر قرض کی ادائیگی میں دیر کرے گا، سستی کرے گا. اور حدیث کی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لوگوں سے اس نیت سے مال لیتا ہے کہ اس نے واپس ادا کرنے ہیں، ادا کرنا ہے، اور وہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرف سے ادا کر، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور جو شخص لوگوں سے پیسہ لیتا ہے اور واپس نہیں کرنا چاہتا، ضائع کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا، اور اس کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن. صحیح بخاری کی روایت ہے، سلم نمبر 49. قبرستان کی زیارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، قبروں کی زیارت انسان کرتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس فرما پر عمل کرتے ہوئے، زور القبور فإنها تذکر الآخرة، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، شخص فرماتے ہیں اور جو شخص قبروں کی زیارت کرتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے یا قبر والوں کو پکارنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، تو الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر یعنی سعودی عرب میں تو یہ چیز نہیں ہے، اگرچہ بعض مسلمان ملکوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور یہ وہ قبروں کی زیارت ہے جو بدعت ہے اور جو شرک بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس اعتبار سے قبروں کی زیارت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو جائز ہے، جائز وہ قبر کی زیارت ہے جو کوئی شخص اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جاتا ہے. اور دعا بھی کرتا ہے جیسے آگے آئے گا قبر والوں کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. دوسری قسم کی زیارت جو ہے قبروں کی، بدعی زیارت ہے، بدعت ہے، شرک نہیں ہے. بدعت اس اعتبار سے کہ اس قبر کو مبارک سمجھا جائے، اور زیارت اس لیے کی جائے کہ یہ قبر مبارک ہے. تیسری قسم کی جو زیارت ہے قبر کی، وہ شرک کی زیارت ہے جس میں شرک ہوتا ہے. اور اس کا صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قبر والے کے پاس جا کے کوئی عبادت صرف کرتا ہے، شرک کرتا ہے، قبر کو سجدہ کرنا، طواف کرنا، دعا کرنا، استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا، نظر و نیازیں کرنا، قربانی کرنا، الغرض کوئی بھی عبادت اگر کسی قبر والے کے لیے صرف کر لی ہے تو یہ زیارت جو ہے شرکی زیارت کہلاتی ہے، اس میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ. رشی صاحب فرماتے ہیں کہ قبر کی زیارت کی دو اور قسمیں بھی ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی شخص ایک خاص معین شخص کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے، اس کا بھائی ہے، رشتہ دار یا والدین، ان کی قبر کے لیے خاص جاتا ہے. تو زیارت کیا طریقہ ہے ایسی صورت میں کہ اس قبر کے قریب چلا جائے اور اس کے لیے دعا کرے، جو دعا وہ کرنا چاہتا ہے، دعا مغفرت ہے، دعا رحمت ہے، جو بھی دعا کرنا چاہتا ہے. جیسا کہ اس کی دلیل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی زیارت کی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے زیارت کی، لیکن مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، ایک تو یہ کہ اجازت ہو کہ اپنی والدہ کی قبر پہ جائیں زیارت کرے، اور دوسری دعا مغفرت بھی کی ہے. دعا مغفرت اللہ نے قبول نہیں فرمائی، لیکن قبر کی اجازت قبر کی زیارت کی اجازت اللہ تعالی نے دے دی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر کی ایک خاص بیان ہی کسی شخص قبر کی زیارت کے لیے بھی کوئی شخص جا سکتا ہے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص کفر پہ مرتا ہے یا شرک پہ مرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، جیسا کہ آگے آئے گا. دوسری قسم کی زیارت کہ کوئی شخص زیارت کرتا ہے عموم المسلمین کے، جو عام اس میں مر چکے ہیں، یعنی عام قبر کی زیارت خاص شخص کے لیے نہیں گیا، عمومی طور پہ قبرستان گیا ہے اور مسلمان بھائی یا بہنیں جو مر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قبروں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور سلام کہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإن ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. اور بھی الفاظ موجود ہیں، اسے مسلم کی روایت ہے، اس میں ملتے جلتے اور بھی الفاظ ہیں جو دعا مسنون ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ عموم المسلمین کے لیے ہے، کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے. سوال نمبر 50، میت پر سلام کرتے وقت کیا قبلہ رخ ہونا مشروع ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ کرنا لازمی نہیں ہے، میت کی طرف ہی، یعنی قبر کی طرف رخ کرنا ہے کھڑے ہو کے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنے لازمی نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کی زیارت کو آپ جاتے ہیں تو آپ اپنا رخ یوں کریں کہ قبر درمیان میں ہو آپ کے قبلے کے بیچ میں، تاکہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، آپ دعا مانگیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ میت کی طرف اپنا رخ کریں، قبر کی طرف رخ کریں اور دعا مانگیں. اگر قبلہ سامنے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر قبلہ سامنے نہیں ہے تو کسی بھی طرف سے دعا کی جا سکتی ہے. سوال نمبر 51، کیا صرف قبرستان میں داخل ہوتے وقت مردوں پر سلام کرے یا اس راستے سے گزرتے ہوئے بھی سلام کرنا سنت ہے. یعنی بعض اوقات آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تب تو آپ سلام کہتے ہیں, یہ تو معروف ہے. جو ذکر مسنون ہے, جو دعا مسنون ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا, اور بھی الفاظ موجود ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں یا پیدل جا رہے ہوتے ہیں, اس راستے میں قبرستان آ جاتا ہے. ہم نیت نہیں قبرستان جانے کی, نہ ہی ہم اندر داخل ہوئے, تو کیا ایسی صورت میں چلتے ہوئے یہ ذکر مسنون, یہ دعا کریں یا نہ کریں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, فقہا رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ سنت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے قبرستان میں داخل ہو کر دعا کرے, اور اگر اس کا گزر بھی ہو تب بھی اگر دعا کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, یہ بھی سنت میں سے ہے. یعنی اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, قبرستان سے آپ کا گزر ہوا ہے, تو آپ دعا مسنون کر سکتے ہیں. سوال نمبر 52, وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے عدت کے دوران پرہیز کرنا کسی عورت پر ضروری ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اس کو نوٹ کریں خصوصی طور پر بہنیں جو ہیں, کہ جب شادی شدہ عورت کا خاوند مر جاتا ہے, اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ پانچ چیزیں فنگر ٹپس پہ یاد کر لیتے ہیں, پانچ چیزیں کرنی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, سب سے پہلے اپنے گھر سے نہ نکلے سوائے حاجت اور ضرورت کے, گھر سے نہیں نکلنا. ضرورت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ اگر مریض ہے, بیمار ہے اور ہسپتال جانا ہے, تو دن کے وقت جا سکتی ہے. یعنی اگر ایمرجنسی ہے تو رات کو بھی جا سکتی ہے, بے ہوش ہوگی ایمرجنسی, لیکن اگر طبیعت کچھ خراب ہے, ناساز ہے, تو ڈاکٹر کے پاس ہسپتال میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دن میں جانا ہے, دن کے وقت میں گھر سے نکلنا ہے, تو اس کی شرط دن ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اور دوسری مثال یہ ہے کہ اگر گھر کی چھت بہت کمزور ہو چکی ہے اور وہ گرنے والی ہو, یا گھر جو ہے مناسب نہ ہو رہنے کے لیے, تب بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دے. آگ لگ جاتی ہے گھر میں, تو اس کے مطلب یہ کہ وہ جل جائے, گھر سے نہ نکلے. سو ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دن کے وقت نکلے حاجت کے لیے, اور ضرورت ہے تو پھر رات کے وقت جا سکتی ہے. یعنی شدید ضرورت, حاجت ضرورت ہو لیکن کم ہے, تھوڑی سی بیمار ہے, تھوڑی سی تکلیف ہے, اگر ضرورت ہے اور جان کا خطرہ ہے, یا مرض بہت زیادہ ہے, تکلیف بہت زیادہ ہے, تو رات کو بھی جا سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ جس چیز کا اس عورت نے اجتناب کرنا ہے, خوشبو. خوشبو لگانا منع ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو جائز ہے صرف حیض سے فارغ ہونے کے بعد روئی پر تھوڑا سا مسک جو ہے, یا خاص قسم کا نبضۃ اظفار جو ہے, خاص قسم کا یعنی ایک خوشبو ہے جو استعمال عورت کر سکتی ہے اس حالت میں, لیکن اس کی قید کیا ہے؟ حیض سے پاک ہونے کے بعد. اور اس کے دلیل میں متفق علیہ حدیث میں سید ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا بعض چیزوں سے اس حداد کی حالت میں, جب کسی بیوی کا شوہر مر جاتا ہے تو کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام منع فرمایا, میں سے ایک چیز یہ بھی کہ خوشبو بھی نہ لگائے. تیسرے نمبر پہ زیب و زینت والے کپڑے نہ پہنے, زیب و زینت والے کپڑے سے اجتناب, پہننے سے اجتناب کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا. اسی حدیث میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے, زیب و زینت کے کپڑوں سے بھی منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام. کپڑے کون سے پہنے؟ کوئی بھی کپڑے ہوں, خصوصی رنگ بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں, بعض لوگ یعنی سفید کپڑے پہن لیتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. زیب و زینت سے منع کیا ہے, خاص قسم کے کپڑے پہننے سے بھی منع کیا ہے کہ خاص قسم کے کپڑے نہیں پہننے. بعض لوگ صرف سفید ڈریس, سفید کپڑے پہن لیتے ہیں مرد یا عورتیں, پورے دو دن یا تین دن یا پانچ دن یا دس دن, تاکہ پتہ چلے کہ کس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، نہیں اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ سرما لگانے سے اجتناب کرے، آنکھوں میں سرما لگانے سے اجتناب کرے، کیونکہ سرما بھی زیب و زینت میں داخل ہے. یعنی میک اپ کرنے میں باب اولا جائز نہیں ہے، جب سرمے سے منع کیا تو پھر میک اپ کا بچتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا، اسی حدیث میں ولا تکتحل کے الفاظ ہیں، اتفق علیہ حدیث سید ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں. الا یہ کہ ضرورت پڑ جائے، جیسا فرماتے ہیں کہ ضرورت پڑ جائے آنکھوں میں کوئی خرابی ہے، علاج کے لیے سرما عورت اس حالت میں لگا سکتی ہیں، بشرطیہ کہ صبح اٹھتے ہی اسے صاف کر لے، رات کو سوتے وقت لگائے، صبح اٹھتے ہی صاف کر لے. نمبر پانچ، زیورات پہننے سے اجتناب کرے، جو زیور ہیں سونے کے یا چاندی کے کوئی بھی ہیں، الحلی جو ہیں یہ نہ پہنے، کیونکہ جب زیب و زینت والے کپڑوں سے منع کیا ہے تو میں باب اولا یہ جو حلی ہیں جو عورت زینت کے لیے اپنے جسم پہ یہ چیزیں پہنتی ہیں، سونے کے چاندی کے یا ڈائمنڈ وغیرہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، یہ سب اتار دے. یہ چیزیں وہ ہیں جو جائز نہیں ہیں، جن سے اجتناب کرنا. اب جائز کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسی حالت میں عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مردوں سے بات کر سکتی ہے ضرورت کے لیے، اور ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتی ہے، اور جو لوگ گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے جو یعنی محارم ہیں ان کو بھی اجازت ہے، آنے کی ان سے بات کرنے کی بھی اجازت ہے. گھر کی چھت پہ بھی جا سکتی ہے دن میں اور رات میں، کوئی حرج نہیں ہے. اور ہر جمعے میں غسل کرنا لازمی نہیں ہے، جیسے کہ بعض عوام سمجھتے ہیں کہ ہر جس صرف جمعے کے دن غسل کرے آگے پیچھے نہ کرے، یا جمعے کے دن کا غسل اس پر لازمی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے. اور کہتے ہیں سر کے بال بھی صرف جمعے کے دن ہی کھولے ورنہ نہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پاکیزگی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. منع جو ہے وضو و زیب و زینت سے منع کیا ہے. اور یہ بھی لازم نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب عدت سے فارغ ہو جائے، چار مہینے دس دن عدت ہے، جب اس سے یعنی یہ مدت ختم ہو جائے تو وہ صدقے میں کوئی چیز دے لازمی، تو شاید سوال اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. عدت سے وقت ختم ہو گیا اس کے لیے کوئی خاص عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص سے سب سے پہلے ملاقات ہو تو اس کو صدقہ دینا ہے عدت سے فارغ ہوتے ہی. شیخ صاحب بولتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ مختصر سے احکام ہیں الحداد کے، اس عورت کے جس کے خاوند مر جاتا ہے تو ان چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے. سوال نمبر 5353، عورت کس گھر میں اپنی عدت گزارے اور کیا وہ کسی اور گھر منتقل ہو سکتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں عورت پر لازم ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے جس میں وہ رہا کرتی تھی، خاوند کے گھر میں عدت ادھر ہی پوری کرے. یعنی مثال کے طور پر اگر وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں ملنے کے لیے زیارت کے لیے گئی ہیں اور وہیں پر خبر ملی ہے اسے کہ اس کا خاوند مر گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ادھر جا کے رہی اسی گھر میں جہاں پر اس خبر ملی ہے، بلکہ اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے گھر میں واپس لوٹ جائے جس گھر میں وہ رہتی تھی. اور پچھلے پوائنٹ میں یا پچھلے سوال کے جواب میں شیخ صاحب نے بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے اس کے لیے کہ گھر سے باہر نہ نکلے بغیر ضرورت کے، بغیر وجہ کے. سوال نمبر 5454، عورت کا قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کا قبرستان جانا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لعن زائرات القبور، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں کی جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. لیکن اگر کوئی عورت، اگر کسی عورت کا گزر ہو قبرستان کے قریب، اس نیت سے نہیں گئے کہ اس نے قبرستان کی زیارت کرنی، لیکن گزرتے ہوئے قبرستان راستے میں آ گیا ہے. تو ایسے صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ رک جاتی ہے اور دعا کر لیتی ہے، جیسے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث سے ظاہر ہوتا ہے صحیح مسلم میں، یعنی حدیث میں آیا ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے دعا کروں مرنے والے ہیں جو قبرستان میں جانے سے کیسے دعا کروں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا جو مسنون ہے وہ بیان فرمایا. تو بعض علماء نے اس حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ عورت قبرستان کی زیارت کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سید عائشہ کو طریقہ سکھایا منع نہیں فرمایا. تو مانا کہ دلیل تو اور ہے، دونوں کو یعنی دونوں میں تعارض نہیں ہے. لأن اللہ زارت القبور زورات القبور بھی دوسری روایت ہے، علماء کے اس میں شدید اختلاف ہے. علامہ البانی تو منع فرماتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شیخ ابن عثیمین شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ حرام ہے، نہیں جا سکتی. اور سید عائشہ کی جو روایت شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر گزر ہو بغیر نیت کے عورت گزرتی ہے پھر وہ کھڑے ہو کر یہ دعا کر سکتی، جیسے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا. سے مسلم کی روایت کون سی؟ زیارت القبور علامہ البانی فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے، اس لیے ان کا موقف یہ ہے کہ جائز ہے. اسے ابن باز بن عثیمین فرماتے ہیں صحیح ہے، اس میں صحت حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، اور جس عالم کے نزدیک حدیث صحیح ہے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جس عالم کے نزدیک حدیث ضعیف ہے وہ تو پھر اس کی اجازت دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے جا سکتی ہے. راجع قول یہی ہے جو شیخ بن باز بن عثیمین کا ہے کہ جائز نہیں ہے، واللہ اعلم. کیونکہ اور بھی وجہ علماء بتاتے ہیں کہ عورت جو برداشت عورت کی کمزور ہے، اور وہاں پہ جا کے نوحہ نہ کر دے، نوحہ ویسے بھی حرام ہے، تو اپنے آپ کو یعنی خطرے میں ڈالنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. بقیع میں کیا؟ بقیع میں اندر نہیں جانا، عورتوں کو جانے بھی نہیں دیتے اندر، میرا خیال ہے منع ہے. باہر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے میں نے کہا اگر وہاں پہ گزر رہی ہیں یا باہر کھڑی ہیں تو دعا مسلم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال نمبر 55 اخباروں اور میگزین کے ذریعے تعزیت کا پیغام بھیجنا کیا نئی یعنی فوتگی کے اعلان میں سے ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ دور حاضر میں ایک عجیب سا فتنہ آیا ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یعنی پیسوں والے، کئی اخبارات میں پورا ایک پیج لے لیتے ہیں، تقریباً 10,000 ریال کا ایک پیج، یہاں پہ 10,000 ریال کا ایک فل پیج 10,000 ریال کا ہے تقریباً، اور اس پہ فوتگی کا اعلان کر دے کہ فلان شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، اور کچھ تعزیت کے لیے ایک اور پیج اسی میت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں بالکل جیسے کہ سوال میں کہا ہے کہ یہ اس اعلان میں سے جو جائز نہیں ہے، شیخ صاحب فرماتے بالکل یہ جائز نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہی نعی ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور اگر یہ نعی ممنوع میں سے نہ بھی ہو اس میں مال کا جو ضیاع ہے اور تبذیر جو ہے وہ لازم ہے. اور یہ بات بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق کو سمجھنا چاہیے، ایک تعزیت ہے اور ایک مبارکباد ہے. اخباروں میں دینا لوگ کیا چاہتے ہیں، جیسے کہ کسی کو مبارکباد دینی ہوتی ہے کسی چیز کی خوشی میں تو اخبار میں اعلان کر دیا کچھ کر دیا، اگر اس میں بھی تبذیر ہے، لیکن شیخ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ تعزیت میں کیوں کیا جاتا ہے. یہ کیونکہ تعزیت سے اصل مقصد کیا ہے، پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو پیارے ہیں، جو مصیبت زیادہ لوگ ہیں، اس میت کے بچھڑنے پر جو ان کو غم اور تکلیف پہنچی ہے اس مصیبت کو دور کرنا مقصود ہے، تخفیف کرنا مقصود ہے، اور اجر و ثواب کے لیے ان کو آمادہ کرنا مقصود ہے، تاکہ ان میں ایمان مضبوط ہو اور تقویت میں حاصل ہو. لیکن اس طریقے کے عمل سے چاپلوسیاں کرنا اور اس طریقے سے اخباروں میں دینا، یہ باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. اور اگر لوگ اصل مقصد تعزیت کا سمجھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے وہ عمل کریں گے. سوال نمبر 56، کیا میت کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی تعزیت کرنا مسنون ہے؟ فوتگی کے علاوہ کسی اور مصیبت میں بھی کیا تعزیت کرنا مسنون ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں، تعزیت کا جو مقصد ہے جیسے بیان کر چکے ہیں کہ صبر پر آمادہ کرنا ہے اور اجر حاصل کرنے پر آمادہ کرنا ہے، اور یہ میت یعنی فوتگی کے لیے بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی بھی نقصان یا مصیبت کے لیے جائز ہے. کہ اگر کسی شخص کا بہت زیادہ مال ضائع ہو جاتا ہے یا اس جیسا کوئی اور اسے مصیبت پہنچتی ہے، تو اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تعزیت کرتے ہیں تاکہ وہ صبر کرے اور اس کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے یا کم ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی عجیب سی بات ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون تو پریشان ہوئے، کہتے ہیں کوئی مرا تو نہیں ہے. یہ صرف موت کے لیے نہیں ہے، اگر اسے آپ ان الفاظ میں ذرا غور کریں اس میں مرنے والے کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ مصیبت ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون، کوئی بھی مصیبت ہو تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی مصیبت میں، بھائی شدید کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، مال ضائع ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ بھی، ان للہ و ان الیہ راجعون، اور کسی اور سے بھی کہا جا سکتا ہے اور دعائیں مسنون بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ صرف مرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، جو لیتا ہے اور جو دیتا ہے، صرف موت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، صرف جان نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ لیتا اور دیتا، باقی جو ہمارا رزق ہے، جو بھی ہماری دنیا ہے، جو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. اگر مال دیا ہے پچھلے اس میں سے کچھ لے لیا ہے تو یہ دعا مسنون جو ہے کی جا سکتی ہے. سوال نمبر 56 57 57، عیدین جمعہ کے دن کو قبرستان کی زیارت کے لیے مخصوص کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایسا فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، قبرستان کی زیارت کی تخصیص کرنا عید کے دن یا جمعہ کے دن یہ مشروع نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور ایسا فرماتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کسی اہل علم نے بھی یہ بات کہی ہو، کسی اہل علم سے بھی یہ ثابت نہیں ہے عید کے دن کی. لیکن جمعے کے دن شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ جمعے کے دن زیارت کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے کوئی بھی اس کی دلیل نہیں بیان کی ہے. یعنی خاص دن مخصوص کرنا قبر کی زیارت کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. عید کے دن تو کوئی دلیل نہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی عالم قول بھی نہیں جانتا ہوں، شیخ صاحب فرماتے ہیں. لیکن جمعے کے دن کا بعض علماء نے کہا ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے، یعنی جمعے کے دن کو خاص کرنا بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فارغ جمعے کے دن ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا نہیں، ٹھیک ہے اگر فرصت جمعے کے دن ملتا تو جاؤ پھر جمعے کے دن، لیکن اس نیت سے نہیں کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے. فرق ان اعمال بالنیات، اگر نیت یہ ہے یعنی دو لوگ جمعے کے دن جاتے ہیں، اس کا ہم کہتے ہیں اس کے لیے جائز، اس کے لیے جائز نہیں ہے، کہ کیا فرق ہے بھائی؟ کیونکہ جس کے لیے جائز نہیں ہے وہ یہ سمجھ کے جا رہا ہے کہ جمعے کے دن کی خاص فضیلت ہے قبرستان کی زیارت کی، یہ جائز نہیں، بدعت ہے. اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ فرصت جمعہ کے دن ملتی ہے اور اس نیت سے نہیں کہ اس دن کی خاص خصوصیت ہے یا قبر والوں کو فائدہ ہوگا یا اس دن کی خاص فضیلت ہے قبر کی زیارت کے لیے، کوئی ایسی نیت نہیں ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے جمعہ کے دن جائے یا کسی اور دن میں چلا جائے. یا اچانک پروگرام پر پتہ چلے کہ جمعہ کا دن ہی ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. سوال نمبر 58، عورتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور دیگر قبروں کی زیارت کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا نہیں عام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مستثنی ہے؟ اہم سوال ہے اور کئی عورتوں سے یہ غلطی ہوتی ہے. جیسا فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے عورت قبرستان میں کسی قبر کی زیارت یا قبرستان کی زیارت سے جو منع کیا گیا ہے یہ حکم عام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ السلام کی قبر بھی شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ باقی سے تو منع فرمائے لیکن آپ علیہ السلام کی قبر جو ہے اس کی کوئی خاص دلیل ہو جو اس عموم سے حکم کو خارج کر دے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت جائز نہیں ہے اور حکم وہی ہے جیسے کہ کسی اور قبر کی زیارت کا ہے. عورت کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجے وہ جہاں پر بھی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیتے ہیں سلام. اور اگر مسجد نبوی میں آپ جاتے ہیں تو کسی بھی جگہ پہ آپ سلام بھیج سکتے ہیں, درود پڑھ سکتے ہیں, تو خصوص طور پر قبر کے پاس جا کر سلام کرنا جو ہے یہ بھی یعنی عورتوں کے لیے تو جائز نہیں ہے. کیا مردوں کے لیے جائز ہے؟ یاد رکھے سلف میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ جب سفر سے آتے, خود مدینہ میں رہتے تھے, جب باہر جا سفر سے آتے تو پھر مسجد نبوی میں جاتے, نماز پڑھتے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر قریب جاتے اور پھر سلام کہتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتے, صحابہ صدیق پر سلام کہتے, اپنے والد صاحب سیدنا عمر خطاب پر سلام کہتے, اور کسی اور صحابی نے منع نہیں فرمایا. تو اس لیے یہ عمل مردوں کے لیے تو جائز ہے, ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ میں نے دیکھا کہ جب مدینہ کی زیارت کو جاتے مسجد نبوی کی زیارت, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زیارت کے لیے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر کے جانا ہے, نہ کہ قبر کی نیت سے جانا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اگر سفر کرے تو تین مساجد کے لیے سفر کرنا ہے, مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. ان کے علاوہ سفر کی نیت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرب کی نیت سے ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف نہیں جانا, اور قبر کی یعنی جو زیارت وہ باب اولا منع ہے. تو اگر کوئی شخص جاتا ہے مسجد نبوی نماز پڑھتا ہے, ایک نماز کو اسے 1000 کا ثواب ملتا ہے, اور پھر اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک مرتبہ جا کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر درود اور سلام پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جاتے ہیں, یہ سلف سے ثابت نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اب درود پڑھتے رہیں مسجد میں بیٹھ کر کسی بھی جگہ پہ نماز کے بعد نماز سے پہلے مشروع ہے, لیکن خصوصی طور پر اس بھیڑ میں چلے جانا ہے, پہلے بھی رش ہوتا ہے, آپ اس کا حصہ بن جائیں اور عجیب سے گہما گہمی عجیب سے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں اور صرف جانا ہے لازمی کے سامنے کھڑے ہو کر تو درود اور سلام پڑھنا ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. ایک اور مسئلہ ہے کہ درود اور سلام پڑھتے وقت چہرہ قبر کی طرف ہونا چاہیے, لیکن دعا اگر کرنی ہے تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لینا ہے. کئی لوگوں سے یہ غلطی دیکھی ہے کہ درود سلام پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہتے اور رخ قبر کی طرف ہوتا ہے. آپ پتہ ہے کہ جب ہم یعنی مدینہ پہنچتے ہیں تو مکہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے, اور جو قبر ہے تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شمال کی طرف, جب ہم دریا میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو قبلہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں درود سلام پڑھنے کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے. دعا کرنی ہے تو پھر اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم پیٹھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف, اس لیے ہم قبلے کی طرف پیٹھ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, یہ جہالت ہے, یہ درست نہیں, جائز نہیں ہے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر دعا مانگنی ہو تو, اور اس جگہ پہ خصوصی طور پر یعنی جگہ کو تخصیص کرنا دعا کے لیے بھی ثابت نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ دعا کرنی ہے. یاد رکھیں دعا مطلقاً آپ کسی وقت پہ بھی کسی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں, ایک خاص جگہ متعین کرنا کہ ادھر ہی دعا مانگنی ہے, اسی جگہ پہ دعا مانگنی, اس کی کوئی خصوصیت ہے قبولیت کی, کوئی یعنی خاص اس میں خصوصیت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بارک اللہ فیک.
رسول اللہ سلام اور درود بھیجتے ہیں, آج فرشتے جاتے ہیں تو رسول اللہ خبر میں جواب دیتے ہیں زندہ ہوں.
حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص سیاح فرشتے ہیں جو میرے امت میں سے مجھے سلام پہنچا دیتے ہیں, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری روح واپس کر دی جاتی ہے اور میں جواب دیتا ہوں. اب یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے, اب روح آتی ہے جاتی ہے مسلسل ہے, کیفیت ہم نہیں جانتے, اور جس چیز کا تعلق علم غیب سے ہو اس پر اتنی ہی بات کریں جتنا ہمارے پاس دلیل ہو. تو قبر میں زندہ بھی کہتے قبر میں زندہ ہے, لیکن زندگی کون سی ہے؟ برزخ زندگی ہے, دنیا میں زندگی نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب, روح آتی جاتی رہے گی اللہ اعلم, لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہے, برزخ زندگی سے سب سے اعلیٰ ترین اور بہترین زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیاوی زندگی نہیں ہے, دنیاوی زندگی مطلب زمین سے اوپر, برزخی زمین سے نیچے. تو دنیاوی کہنا بہت بڑی گستاخی ہے کہ ہے دنیاوی لیکن زمین کے اندر ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے, پا گئے, صحابہ کرام نے غسل دیا, زندہ کو غسل دیا, کوئی اپنے سگے باپ کو ننگا کر غسل دیتا ہے؟ سبحان اللہ, اگر دنیاوی زندگی ہے اور پھر کفن بھی دیا اور پھر دفن بھی کیا, کوئی زندہ اپنے کسی پیارے زندہ کو زندہ یعنی دفن کر دیتا ہے کوئی, تو شرعاً و عقلاً بات ممکن ہی نہیں ہے, سبحان اللہ. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کون محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو برزخ زندگی اور دنیاوی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے, دونوں کے احکام بالکل مختلف ہیں. تو دنیاوی زندگی کہنا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پر موت آئی پھر زندگی مل گئی, سبحان اللہ, یہ کیا بات ہے؟ اسی کیا دلیل ہے کہ وقتی طور پر موت طاری ہوئی پھر دوبارہ زندہ؟ تو ہر بندہ جب مر جاتا ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی سے برزخ زندگی کی طرف, ہر بندہ. تو کہتے ہیں پھر فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ شہداء, حدیث میں آئے کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جنت میں, اور انبیاء کی زندگی شہداء سے بھی بہتر ہے کیونکہ مقام شہداء سے بھی بلند ہے. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی برزخ زندگی سب سے بہترین اعلیٰ ہے, اور ان سب سے بہتر ہمارے آخری پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, لیکن زندگی برزخی ہے نہ کہ دنیاوی ہے. سوال نمبر 59, قبروں پر لکھنے اور اس کو رنگنے کا کیا حکم ہے؟ شمع زمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبروں کو رنگنا جو ہے وہ قبروں کو پکا کرنے کے ضمن میں آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا قبر کو پکا کرنے سے. پکے سے مراد اسے یعنی سیمنٹ سے یا اینٹوں سے اسے پکا کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے, وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور رنگ جو ہے اسی میں سے ہے کہ اسے پکا کرنا ہے اور اس پہ رنگ کرنا ہے, یا قبر پہ رنگ اگر کرنا اس سے بھی منع کیا گیا, یہ جائز نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ذریعہ ہے فخر کرنے کا کہ لوگ اگر قبرستان میں چلے جائیں اپنے اپنے قبروں کو رنگ دینا شروع کر دیں تو ایک فخر ہوتا ہے, ہماری قبر کا رنگ اس سے زیادہ بہتر ہے, اس میں گولڈن کلر ہونا چاہیے, اس میں فلان کلر ہونا چاہیے. تو یہ وہ فخر میں سے جسے منع کیا گیا ہے, اور قبروں میں بھی پھر یہ فخر کی باتیں جو ہے وہ بھی شامل ہو جائیں گی. لکھنا کے تعلق سے قبر پر لکھنا شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ قبروں پر قبروں کو نہ تو پکا کیا جائے اور نہ ہی کچھ لکھا جائے, تو لکھنا بھی جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض اہل علم نے تخفیف کیا اس معاملے میں کہ اگر صرف مجرد اعلام یعنی بتانے کے لیے ہو جس میں کوئی مدح بھی نہ ہو اور تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جو نہیں حدیث ہی سے منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے وہ تب منع کیا گیا جب اس کی کوئی تعظیم میت کے لیے کوئی خاص الفاظ لکھے جائیں. اور یعنی سچ بات ہے کہ لکھنا جائز نہیں جیسے کہ آپ اصل منع فرمایا ہے. سوال نمبر 60, اہل خیر اور نیک لوگوں کی قبروں پر کثرت سے زیارت کا کیا حکم ہے؟ بعض طلاب علم نے منع کیا ہے اس چیز سے, تو شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض طلاب علم نے جنہوں نے اس چیز سے منع کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے, کیونکہ اہل علم اور اہل عبادت کی قبروں کی زیارت کثرت سے کرنا سے غلو واقع ہو سکتا ہے اور غلو سے شرک واقع ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، کسی جگہ سے بھی دعا کی جائے۔ قبروں کی زیارت کثرت سے کرنا ایسے لوگوں کی درست نہیں ہے، اور دعا جو ہے وہ کسی جگہ سے بھی کی جا سکتی ہے، اپنے گھر سے دعا کر سکتے ہیں، مسجد سے دعا کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اجر ثواب، یعنی میت کو اجر ثواب اس کا ملے گا اور دعا کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شرک، غلو اور شرک کا خطرہ رہتا ہے کہ اگر لوگ کثرت سے کسی قبر کی طرف چلے جائیں۔ اب دیکھتے کہ مزارات جو تعمیر ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ پہلے قبر ہوتی ہے، کوئی مزار نہیں ہوتا، ایسے لوگ کثرت سے جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ کچھ لوگ مجاوری کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک ہوتا ہے، پھر دو، پھر دس ہو جاتے، پھر کہتے ہیں یار یہ جگہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، نہ نماز کی جگہ، تو مسجد ساتھ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کس طریقے سے کام کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مسجد بن جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر اس کو بڑا کر کے اللہ تعالیٰ کا نیک بزرگ، اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کی قبر کو پکا کیا جائے، پھر قبر پکی ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ چار دیواری مسجد بھی شامل ہو جاتی ہے، پھر اس کا مزار تعمیر ہو جاتی ہے۔ تو کہاں سے بات شروع ہوئی؟ اس قبر، اس نیک اور صالح شخص کے قبر کی طرف کثرت سے لوگوں کا جانا، یہ بات مشاہد ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں۔ اس لیے بعض علماء ایسے منع فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنی ہے اپنے گھر سے، آپ دعا کسی بھی جگہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 61، کیا میت کی برائی بیان کرنا جائز ہے؟ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر میت کی برائی اس اعتبار سے کرنی ہے کہ ایک سو صرف گالی دینے، اس کی تنقیص کرنی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میت کے کسی برے قول یا عمل سے آگاہ کرنا ہے، تحذیر کرنی ہے تاکہ لوگ اس کے اس طریقے سے یا اس راستے سے بچ جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں مصلحت ہے اور یہ عمل جائز ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص بدعت کا داعی ہے اور مر گیا ہے، اور کوئی شخص اس کا نام لے کے کہتے فلان بدعتی ہے، اس کے راستے سے بچو، تو کیا یہ بھی جائز نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات وقد افضوا الى ما عملوا، مردوں کو گالی مت دو، وہ جو کر چکے ہیں گزر چکے، یعنی ان کا عمل ان کے ساتھ چلا گیا ہے، وہ جانے ان کا رب جانے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز میں۔ تو بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی مردے پر کلام نہیں کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی مردے کو گالی دینا، لان تان کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ لیکن ایک شخص بدعتی ہے یا ظالم ہے اور اس کا ظلم عام ہوا ہے، اس کی بدعت عام ہوئی ہے، بدعت کی طرف داعی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے امت میں مصیبت بھی ہوئی ہے، وہ کافی پریشانیاں بھی ہوئی ہیں، اس کا نام لے کے اگر ضرورت ہو، نام لے کے اس سے تحذیر بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ اس گالی میں شامل نہیں جسے آپ نے منع فرمایا، یہ گالی نہیں ہے، آپ اس کی خبر دے رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی اس غلطی سے بچ جائیں، اور یہ اس مرنے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو بدعت غلطی پر مرا ہے، کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کی اس غلطی پر اتباع نہیں کریں گے اس کی، ورنہ جتنی لوگ اس کی اس بدعت پہ عمل کرتے رہیں گے اتنا ہی اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا جو ہے سزا اور جو عقاب ہے ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ سوال نمبر 62، میت کے لیے قبر میں چادر بچھانا کیسا ہے؟ اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرخ چادر بچھائی تھی۔ وہ سچ بات یہ ہے کہ شقران نے چادر بچھائی تھی، سیدنا عبداللہ بن عباس نے نہیں، راوی حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس ہے۔ الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے میں کوئی اصل نہیں جانتا ہوں، جیسا فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی چادر جو ہے وہ بچھا دی جائے میت کے لیے قبر میں، لیکن شیخ صفران تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں نظر ثانی، یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صحابہ سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا ہو. اور اگر اور جو چیز ثابت ہے صحیح مسلم کی روایت میں، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام کے لیے. اور اگر یہ دروازہ کھول لیا جائے کہ قبر میں چادر بچھانا شروع کر دی جائے، تو پھر ہر بندہ یہ کوشش کرے گا اس کی میت، اپنی میت کے لیے خاص کپڑے خرید کے اور بچھانا شروع کر دے گا. لوگ اس میں پھر وہی فخر کرنا اور میت کے لیے ایسا عمل کرنے میں یعنی سبقت لینے کی کوشش کریں گے، اور ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اس کی میت کے لیے دوسرے سے زیادہ بہتر کپڑا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسے یعنی کوئی راستہ ہو یا ایسا دروازہ شر کا اگر کھلتا ہو تو اس کو بند کرنا مطلب شرعی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. سوال نمبر 63. کیا کسی دلیل سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ نے شقران اور انہوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں چادر بچھانے کا انکار کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لا اعلم عن هذا شيء، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ اکبر، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم ہیں، کبار علماء ان کا شمار ہوتا ہے. فرماتے لا اعلم عن هذا شيء، میں نہیں جانتا ہوں. یہ علم ہے، آدھا علم ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں. سبحان اللہ. سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ شقراء عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم کی تدفین کا وقت آیا ہے، تو ایک چادر تھی سرخ کلر، سرخ رنگ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم پہنا کرتے تھے، تو سیدنا شقراء عنہ نے یہ فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، چادر لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دی ہے، اس لیے تاکہ کوئی اور نہ پہنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو. سبحان اللہ. یعنی ان کا یہ نظریہ تھا، اس لیے چادر بچھا دی. اور بعض میں کہتے ہیں کہ دوسرے صاحب کو اس کی خبر نہیں تھی، اس میں اختلاف ہے، لیکن اس پہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ سرخ جو چادر تھی وہ کہاں گئی ہے، کسی کو دی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، شقران نے رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو بچھا دیا اور آپ وسلم کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئی. لیکن کیا کسی صحابی نے انکار کیا ہے؟ اللہ اعلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ اگر یہ انکار ثابت ہو جائے، یعنی سائل کیا پوچھنا چاہیے، اگر یہ انکار ثابت ہو جائے تو پھر صحابی کا عمل حجت نہیں ہوتا. اگر دوسرے صحابی انکار کر لے اور ایک صحابی کے قول یا فعل سے مخالفت کر لے، تو پھر پہلے صحابی کا قول عمل جو حجت نہیں ہوتا. لیکن جب اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہو، شیخ صفر میں نہیں جانتا کہ کس نے منع کیا. سوال نمبر 64. فرشتوں کا کافر مومن کی روح قبض کرنے کی حدیث کے آخری یعنی لفظ میں آیا ہے آخر الاجل، یعنی آخری وقت سے کیا مراد ہے؟ جیسا فرماتے سے مراد قیام الساعة، قیامت کا دن ہے. لمبی حدیث ہے، جب فرشتے روح نکالتے ہیں مومن کی یا کافر کی، تو حدیث کے آخری الفاظ ہے یقال انطلق به الى آخر الاجل. تو سائل یہ سوال کرتا ہے آخری اجل سے کیا مراد ہے اس حدیث میں؟ آخری اجل سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، قیام الساعة. سوال نمبر 65. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جہنم میں ہے؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، اللہ تعالیٰ اجازت مجھے نہیں دی. الى آخر الحدیث. اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ زیارت کی اجازت دی ہے. تو جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں جی یہ بات درست ہے، کیونکہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے مشرکین میں سے تھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورة التوبة آية نمبر 113 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں, دعائے مغفرت کریں, اگرچہ وہ ان کے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اصحاب الجحیم کیسے ہیں. اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورۃ مائدہ نمبر 72. بے شک جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یقین اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. سوال نمبر 6666, جوتے پہن کر قبروں کے درمیان چلنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, العلم نے یہ بیان کیا ہے کہ قبروں کے بیچ میں جوتے سمیت چلنا مکروہ ہے. اور یہ جو حدیث سائل نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جوتا پہنتے ہوئے قبروں کے بیچ میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جوتے اتار دو. جیسا فرماتے ہیں جمع عثمی رحمہ اللہ, تو علماء نے اس حدیث سے اخذ کیا ہے کہ جوتا نہیں پہننا چاہیے, لیکن اگر استثناء ہے, اگر شدید گرمی ہو یا زمین پر کانٹے ہوں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ شخص اپنے جوتوں سمیت قبروں کے بیچ میں چلتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ضرورت کے لیے جائز ہے, ضرورت نہیں ہے تو اس کی جائز نہیں ہے, مکروہ ہے. سوال نمبر 67, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو زیارت قبر کی دعا کی تعلیم دینا اور عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع کرنے کو جمع کیسے کیا جائے؟ جیسا فرماتے ہیں, پہلے جواب ہم بیان کر چکے ہیں کہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے, اور اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے. لیکن اگر بغیر نیت کے قبرستان سے گزر ہوتا ہے اس کا, تو ایسی صورت میں اگر وہ دعا کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طریقے سے دونوں روایت کو جمع کرنا ممکن ہے, اور ان حدیث میں تناقض بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی دونوں کنٹرڈکشن نہیں ہے, ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں لعنت بھیجے, دوسری طرف سے عائشہ کو دعا سمجھا رہے ہیں, تو کیسے ہم اس کو فٹ کریں؟ جیسا فرماتے ہیں اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اگر گزر ہو بغیر نیت کے دعا پڑھ لے, لیکن خصوص طور پر جا کر دعا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے, جیسا فرماتے ہیں. اور دوسری روایت سید ام عطر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ہمیں منع کیا گیا جنازے کی اتباع سے, ولم یعزم علینا, اور لازمی طور پر منع نہیں کیا گیا. سبحان اللہ, یعنی منع تو کیا ہے لیکن تاکید کے ساتھ منع نہیں کیا گیا. جیسا فرماتے ہیں بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اعتبار راوی کی روایت سے ہوتا ہے, نہ کہ اس کے اپنے قول سے ہوتا ہے. یعنی حضرت جو پہلے الفاظ ہیں, نہین عن اتباع الجنائز, ہمیں منع کیا گیا جنازے کے اتباع سے, یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا جنازے کی اتباع سے عورتوں کو. پھر یہ کہ ولم یعزم علینا, کہ اس کی تاکید بھی نہیں کی, یہ ان کی اپنی رائے ہے, راوی کی سید عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی سمجھ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اور دوسری بات ہے کہ اتباع جو ہے وہ زیارت کے الگ ہے, دونوں الگ مسئلے. ایک اتباع الجنازہ ہے کہ جنازے میں شریک ہونا, اگر عورتیں پیچھے ہیں دور ہیں تو یہ الگ مسئلہ ہے. بات ہو رہی کہ قبرستان کی زیارت کی, اس سے منع کیا گیا, اور دونوں میں یعنی فرق ہے. اور اگر اس سے یعنی مرد عورتیں دونوں آپس میں ان کا ملاپ ہوتا تو یہ جائز نہیں ہے، ایسا فرماتے ہیں. سوال نمبر 68، کیا کوئی دلیل ہے جو اس حدیث کو اس کے ظاہر وجوب سے پھیرتی ہو، جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کیا ہے سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یعنی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، لقن موتاکم لا الہ الا اللہ، لقن فعل امر ہے کہ مرتے وقت جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. تو اور یہ امر وجوب کے لیے ہے. اور شیخ صاحب نے پہلے سوال میں کیا فرمایا ہے کہ مردے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کہو لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کے ساتھ پھیر کر بلند آواز میں لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے تاکہ وہ سنے وہ بھی کہے. تو سائل یہ سوال کر رہا ہے، اب اس وجوب سے کس چیز نے صرف کر دیا ہے؟ فعل امر ہے لقنو، ٹھیک ہے نا، اور وہ آخر وہ کون سا قرین جس کی وجہ سے اب یہ جو امر ہے یہ ختم ہو گیا اور وجوب سے یعنی حکم خارج ہو گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ وجوب سے جو صارف ہے وہ صحابہ کرام کا حال ہے، کیونکہ ظاہر یہی نظر آئے صحابہ کرام سے کہ وہ تلقین نہیں کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہتے مرنے والے کو کہو لا الہ الا اللہ، ان سے ثابت نہیں ہے. تو صحابہ کا عمل جو ہے وہ دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں. جیسے میں پہلے بھی عرض کیا کہ بعض علماء کے نزدیک یہ کہنا چاہیے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اس میں علماء کا اختلاف ہے بہرحال، اور شیخ ابن عثیمین اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ براہ راست اس کو حکم نہیں دینے کہ کہو لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی بیٹھے ہوں کلمہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں، اور مرنے والا شخص اگر سن لیتا ہے تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے. سوال نمبر 69، کیا روح اور نفس یعنی جان کا معنی ایک ہی ہے؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اور جو اس کی نگاہ ہے اس کی نفس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو سائل یہ سوال کرتا ہے کہ کیا روح اور نفس اور جان یعنی ایک ہی چیز ہے؟ شخص فرمایا جی ہاں بالکل ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں، روح اور نفس ایک ہی چیز ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ توفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها الى آخر الآیہ، سورۃ الزمر آیت نمبر 42-42. اللہ توفی الانفس، اللہ تعالیٰ توفی الانفس موت دیتا ہے نفس کو، کب؟ حین موت، جب وہ مرتی ہے. والتی لم تمت فی منامها، جو نہیں مرتی نیند میں اس کی روح کو روکے رکھتا ہے. تو یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ نفس ہے، نفس، انفس، انفس جمع ہے نفس کی. روح حدیث میں آیا اخرج ایہا الروح الطیبہ الروح الخبیثہ، تو حدیث میں روح کا لفظ ہے، قرآن کی آیت میں نفس کا لفظ ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، نفس وہی ہے. نفس بھی کہتے ہیں، روح بھی کہتے ہیں، جان بھی کہتے ہیں، سب الفاظ ایک ہی ہیں. آخری سوال، سوال نمبر 70، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب سے سوال کیا گیا مدرجہ ذیل حدیث میں خارش زدہ درع سے کیا مراد ہے؟ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. اگر نوحہ کرنے والی اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے تو وہ روز قیامت اس حال میں اٹھے گی کہ اس کو گندک کی قمیص اور خارش زدہ درع پہنائی گئی ہوگی. تو اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں درع من جرب سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو جلد ہے نعوذ باللہ، اس پہ یہ جو خارش زدہ بیماری جو ہے وہ اس کی جلد کو بدل لیا جائے گا، یعنی جلد نہیں یہ بیماری اس کی پھیل جائے گی. شدید خارش، جرب کہتے ہیں شدید خارش کی بیماری کو، اور اس کو پورے جلد میں ہوگا، اور یہ اس کے لیے جہنم کے عذاب میں مزید اضافے کا باعث بنے گا. جو عورتیں نوحہ کرتی ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے. ایک تو گندک کی قمیض پہنائی جائے گی اور پھر جو جلد ہے پوری جو ہے وہ خارش زدہ ہو جائے گی اور شدید تکلیف میں ایسی عورت ہوگی. ایک جہنم کا عذاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مزید عذاب اور تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ. اللہ کے فضل و کرم سے 70 سوال مکمل ہوئے. اور نوح میں کون کون سے عمل ہے؟ بھائی کے سوال ہے. نوح جو ہے اس میں یا تو قولی ہوتا ہے یا فعلی ہوتا ہے. قول سے چیخنا ہے، چلانا ہے، گالی دینا ہے، یا زبان سے نازیب الفاظ کہنے ہیں اور بلند آواز سے زور زور سے رونا ہے اور چیخنا ہے، یہ سب نوح میں آتا ہے. اور جو فعل ہے اس میں منہ پہ تماچے مارنا، بالوں کو کھینچنا، گربان چاک کرنا، یہ سارے اعمال جو ہے نوحہ میں سے ہے. تو اسے اجتناب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. یہ مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے، لیکن عورتیں کیونکہ زیادہ کمزور ہوتی ہیں اور ایسے عمل عورتیں ہی زیادہ کرتی ہیں، تو اس لیے عورتوں کے لیے خاص یہ حدیث ہے. اگرچہ اگر مرد کرتا اس کو بھی یہی وعید ہے، مرد کے لیے بھی یہی وعید ہے، لیکن عورتیں کیونکہ خصوصی طور پر دو وجوہات ہیں. ایک تو عورتیں زیادہ کمزور زیادہ کریں، دوسرے نمبر پہ خاص عورتیں ہوتی تھیں پروفیشنل، جیسے نعوذ آج کے زمانے میں گانے بجانے والی، اس زمانے میں نوحہ کرنے والی معروف تھی، یہ خاص پروفیشن ہوتے تھے. کوئی یعنی عورتوں کو خاص پیمنٹ دی جاتی تھی اور وہ خاص نوحے کے لیے آتی تھیں. سبحان اللہ. یعنی آج کے زمانے میں جیسے بعض میراثی ہوتے ہیں اور وہ گانے بجانے کے لیے آ جاتے ہیں خصوصی طور پر پروفیشنل، اس دور جاہلیت میں ایسا عمل بعض عورتیں نوحے کے لیے، اور آج کے زمانے میں مجھے نہیں پتا ایسی بعض عورتیں ہیں پروفیشنل کے نہیں، لیکن پیسے لیتی ہیں. نہیں پیسہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بعض لوگ بلا لیتے ہیں جو زیادہ رونے دھونے والی ہو شاید. پیمنٹ کا مجھے نہیں پتا کہ آج کے زمانے میں ایسا کوئی ہوتا، اللہ اعلم، اللہ رحم کرے. بہرحال تو نوحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے ہو. 70 سوال مکمل ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ. کچھ اور سوال بھائیوں سے ملے ہیں، درس ختم کرتے ہیں اور تھوڑے وقفے کے بعد کچھ اور سوال ہیں، تو ہمارے پاس تھوڑا اور وقت ہے، مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.